بسم الله الرحمن الرحيم. سبق کو نوٹ کرنے کے سلسلے میں ایک ہدایت میں آپ کو عرض کروں، جو حضرات سبق کو قلم نوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ سبق کے درمیان جتنی باتیں بھی آپ لکھ سکیں اتنی لکھ لیجیے، کچھ کمی رہ جائے تو اپنے ساتھیوں سے اس کی تکمیل کر لیجیے. اور بھی بات حل نہ ہو تو فقیر سے پوچھ لیجیے، انشاءاللہ میں تکمیل کروا دوں گا. ایک شکل یہ. دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ اہم باتیں آپ نوٹ کر لیں. مثال کے طور پر بخاری شریف میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس ترجمۃ الباب میں امام کیا کہنا چاہتے ہیں، بہت اہم چیز ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ترجمۃ الباب کا مقصد، کہ اس ترجمۃ الباب کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا مقصد ہے. ابھی مقاصد کی تعین میں مختلف شراح کی مختلف باتیں بھی آتی ہیں کہ فلاں شارح نے یہ بات فرمائی، فلاں نے یہ بات فرمائی. پھر دوسری چیز ہوتی ہے حدیث شریف اور ترجمۃ الباب کے درمیان ربط، مناسبت، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے، پھر اس کے ضمن کے اندر جو حدیث شریف بیان فرمائی ہے، دونوں میں کیا ربط ہے، کیا تطبیق ہے، کیا مناسبت ہے، یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے حدیث شریف کا مفہوم، خلاصہ. یعنی اس طرح کی تو بہت ساری چیزیں بخاری شریف میں آئی ہیں، لیکن یہ دو تین موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتانا ہے. تو سبق میں اس طرح کی چند اہم باتیں نوٹ کر لیں. اپنی ذاتی کتاب ہے تو حدیث شریف کا کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کتاب میں لکھ سکتے ہیں. کوئی اور بات بھی اگر لکھنی ہو اپنی ذاتی کتاب میں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہاں پر. یہ دوسرا طریقہ ہے. ایک تیسرا اور کم سے کم تر طریقہ جس سے ہر ایک کو مستفید ہونا، وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک موٹی ڈائری جیبی سائز کی بنا لیجیے، کہ سبق کے دوران کوئی ایسی بات آئی کہ جس میں کوئی بڑی اہم نصیحت ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیجیے. کوئی سنت ہے کہ آج تک وہ سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے اور حدیث شریف میں وہ سنت ہم نے پڑھی، تو ہم فوراً اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں فوراً عملاً شروع کر دیں. اور یہی حدیث شریف پڑھنے کا اصل مقصد بھی ہے، عمل. علم برائے علم نہیں، عمل. تو یہ چونکہ احادیث آئے گی تو حدیث شریف میں اور حدیث کے ذیل میں بہت ساری نصیحت کی باتیں آئے گی، جو ہماری زندگی کے لیے ایک نصیحت ہے، سبق ہے، جس کو ہمیں فوراً اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. تو کم سے کم درجے میں اتنی بات تو ہماری ڈائری میں نوٹ ہو جائے. ڈائری اس لیے تاکہ وہ پوری زندگی آپ کی جیب میں رہے. جب بھی آپ کے پاس موقع ہو آپ کھول کر کے دیکھیے کہ یہ بات میں نے بخاری شریف میں پڑھی تھی، سنی تھی، اب تک میرے اندر عمل نہیں آیا، تو میں جلدی سے عمل زندہ کروں اس کو اپنی زندگی میں. اور علم کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ عمل ہے. عمل میں جو چیز آ جائے گی وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. اس لیے کم سے کم درجہ ہی. تو یہ تین طریقے ہیں، یا تو اکثر الاکثر حصہ نوٹ کیجئے، یا یہ کہ لب لباب اور خلاصہ اور ضروری اہم باتیں نوٹ کر لیجئے. آخری درجے کے اندر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر عمل کے لیے جو نصیحت کی باتیں ہیں، سنت کو زندہ کرنے کی باتیں ہیں، اس کو بشکل ڈائری نوٹ کریں. پھر سبق میں کوئی منکر بات آ گئی کہ بھئی یہ گناہ ہے، اور اس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو مومن کو چھوڑنا چاہیے، اور وہ ہماری زندگی میں ہے یا آنے کا امکان ہے، تو اس کو بھی نوٹ کر لیجیے کہ بھئی فلاں جگہ ہم نے یہ گناہ کی بات، منکر بات پڑھی تھی، اور مجھے اس سے توبہ کرنا. تو یہ کم سے کم درجہ ہے. علم کے لیے جو ہمارا قلم چلے گا اس کی روشنائی قیامت کے دن تولی جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی روشنائی، دونوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا. اور عجیب بات حدیث میں ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن بڑھ جائے گا شہداء کے خون کے مقابلے میں. اب جو ہمارے اکابر اسلاف ہیں وہ تو تصنیفات کر کے، روشنائی استعمال کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا کے گئے. اب ہم اپنے لیے روشنائی کو استعمال کر کے کیسے ذخیرہ بنائیں گے؟ اس کی یہ ترتیب ہے کہ ہم سبق نوٹ کریں، سبق کا خلاصہ نوٹ کریں، تو اس سے یہ جو حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے علماء کے قلم کی روشنائی، وہ ثواب ہم حاصل کر سکیں. اسی لیے نوٹ کرنا چاہیے. نوٹ کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سبق کے اندر غفلت دور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آدمی متوجہ رہتا ہے کیا نوٹ کرنا ہے، کون سی بات لکھنی ہے، کون سی بات مجھے قلم میں کاغذ پہ لینی ہے. تو سبق کے اندر غفلت کو دور کرنے کا اور توجہ کو سبق میں مرکوز کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اور وہ آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں امتحان میں انشاءاللہ مفید ہوگا. دنیاوی امتحان میں مفید ہے یہ تو ظاہر ہے. وجہ اس کی ہے کہ مثلا بخاری شریف کا آپ دوڑ کرنے بیٹھے، اب اس کی اتنی شروحات ہے، اتنی تقریریں چھپی ہوئی ہے، یہ بیچارہ مجھے سب نہیں دیکھ پاتا. طالب علم میں تو کہاں ہوں سب چیزوں کو دیکھ پائے گا. اب جو آپ نے سبق میں کچھ نوٹ کر لیا ہے تو اپنے امتحان کی تیاری کے لیے اتنا دیکھ لینا بھی بہت غنیمت ہے. کافی کافی. یہ ہو گیا دنیاوی امتحان کا فائدہ. اور اخروی امتحان کا فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک تو وہ روشنائی کے وزن کے ذریعے اور دوسرا ان باتوں پر عمل کے ذریعے. یہ لکھی باتیں ہم پڑھیں گے, چھٹیوں میں پڑھیں گے, سفر میں پڑھیں گے, ڈائری کھول کے دیکھیں گے, عمل کریں گے, تو یہ اخروی فائدہ ہوگا. تو یہ نوٹ کرنے کا دنیاوی امتحان میں بھی فائدہ ہے اور اخروی امتحان میں بھی فائدہ ہے. اس لیے یہ سلسلہ ہونا چاہیے. اور زمانے قدیم سے ہمارے اسلاف میں, اکابر میں یہ سلسلہ رہا ہے کہ اکابر کے اساتذہ کے دروس کو نوٹ کریں اور اس کو امت تک پہنچائیں. یہ ریکارڈنگ تو بہت بعد میں آئی, آج تک کیا تھا, لوگ قلم سے نوٹ کرتے تھے اور پھر اس کی اشاعت کرتے تھے. بخاری شریف کی ایک شرح ہے فیض الباری, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس زمانے میں شاہ صاحب نے بخاری کی تقریر کی, ریکارڈر نہیں تھے, ان کے تلامذہ کرام حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قلم بند کیا سبق میں, پھر اس کو امت کے سامنے پیش کر دیا, مستقل شرح بن گئے فیض الباری. ترمذی شریف کی ایک شرح ہے معارف السنن, یہ بھی حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف کے سبق کی تقریر ہے, جس کو حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق میں لکھا, امت کو پہنچا دیا. ریکارڈر تو تھے نہیں اس زمانے, کتنا بڑا فائدہ ہو گیا امت. خیر بعد میں تو جب ریکارڈر وجود میں آ گئے تو ابھی تو پورے پورے دروس کی تقریر منضبط ہوئی اور امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن لکھنا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اب جو مضمون چل رہا ہے آداب کا, اس کو آپ جلدی سے مکمل کر لیں, اس میں کچھ ضروری باتیں مزید ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سلسلے میں ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ یہ جو احادیث ہم پڑھیں گے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اور ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ اس محبت کو آگے بڑھا کے کامل ترین بنا دے, جو کمزوری ہے وہ دور فرما دے. اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی محبوب کا کلام ہوتا ہے, آدمی اس کو کتنے دھیان سے پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے. تو یہ تو محبت حقیقی ہے, پاکیزہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حدیث شریف کو ہم لوگ پوری محبت کے ساتھ پڑھے اور سنیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی کو کامل محبت ہے, ہم سب کو کامل محبت ہے. اور محبوب کا کلام بھی محبوب ہوتا ہے, اسی لیے اسی محبت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کوئی متکلم ہوتا ہے بولنے والا, اس متکلم کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں تو متکلم کے پاس بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتے ہیں تو کلام میں بھی اثر ہے اور متکلم کے قریب بیٹھنے میں بھی اثر ہے, یہ دو اثر الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کی تقریر آپ نے کلپ میں سن لی, نیٹ پر سن لی, ریکارڈنگ میں سن لی, تو کلام میں یقیناً اثر ہے, انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بجائے اگر آپ اس تقریر کرنے والے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا اور اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوگی, دوہری تاثیر ہوگا. اب یہ جو حدیث شریف کی مجلس ہے, یہ مجلس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس ہے جس میں سند کے ذریعے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی. اسی لیے ظاہر بات ہے کہ ہم جب حدیث شریف پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا نورانی اثر ہمیں حاصل ہوگا. نورانی اثر ہمیں حاصل ہوگا کلام مبارک. دوسری ایک خاص بات اس میں کیا ہے, یہ جو مسلسل ہماری سند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری تھا, یہ سند تو کتاب میں موجود ہے, پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگوں کا یہ سند بھی موجود ہے, تو اس سند کی برکت سے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بابرکات ہم لوگوں کو بتا رہا ہے, پہنچ رہا ہے ہم لوگوں کو. اب اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا غور کر لیں, تھوڑا سا, تو جہاں کلام نبوت میں برکت ہے وہاں پر سند کی برکت سے صحابہ کرام کی برکت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے, چونکہ ہر حدیث کسی صحابی سے منقول ہے. پھر تابعین تبع تابعین کی برکت بھی ہمیں مل رہی ہے, کیونکہ صحابی نے کسی تابعی کو سنایا, تابعی نے کسی تبع تابعی کو سنایا, اور ان کے خیر پر ہونے کی, اس زمانے کے خیر پر ہونے کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر تبع تابعین کے بعد جو حضرات آئیں گے وہ اولیاء کرام ہیں, محدثین اعظم ہیں, ان کی برکت شامل ہو رہی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سند کے کتنے برکات ہو رہے ہیں, کہ سند میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک, پھر صحابہ واسطہ بنے, تابعین تبع تابعین واسطہ بنے, بعد کے روات واسطہ بنے, اور وہ سب اولیاء کرام ہیں, پھر صاحب کتاب سے لے کر کے آج تک جن مبارک واسطوں سے یہ علم ہم تک پہنچ رہا ہے وہ بھی سارے اولیاء کرام کی جماعت ہے. تو اس میں کتنی برکتیں جمع ہو رہی ہیں, کلام نبوت کی برکت, صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کی برکت. لہذا حدیث شریف کے درس کے اندر یہ سارے برکات اور انوار جمع ہو رہے ہیں, اور اس کا اثر ایک نورانی اور بابرکت اثر ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم اس سے معزوز ہو رہے ہیں. دیکھیے کوئی طالب علم نعوذ باللہ گندی کتابیں پڑھے،
نوویل،
گندی چیزیں واٹس ایپ پر دیکھے یا سنے نعوذ باللہ، تو اس کا ایک گندا اثر اس کے دل دماغ پر پڑتا ہے، ذہنیت خراب ہوتی، بعض مرتبہ عقیدے بھی خراب ہو جاتے، اعمال اخلاق خراب ہو جاتے. تو جس طریقے سے گندا کلام، گندے ناول، گندی کتابیں پڑھنے کا ایک گندا اثر ہے، فاسد اثر ہے، اور اس سے احتراز اور بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے پاکیزہ کلام، اس کا ایک نورانی اثر، اس کے برکات ثمرات ہم کو حاصل ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا فائدہ ہے. بلکہ زہد اور رقاق کی حدیثیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو انسان اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مشکات شریف میں بھی آپ نے دیکھا زہد اور رقاق کی حدیث، کتنا ہمارے دل پر ایک پاکیزہ مبارک نورانی اثر چھوڑتی ہے. ایک تیسرا فائدہ ہے، حدیث شریف کی مجلس کو یوں تصور کرو کہ ہم دل فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکات میں بیٹھے. اگرچہ حضور کی ذات گرامی یہاں موجود نہیں، لیکن آپ کا کلام مبارک یہاں موجود ہے، گویا ہم صحبت نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث شریف کا درس گویا صحبت نبوت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحبت کی تاثیر لازمی ہے، لازمی ہے صحبت کی تاثیر. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک جامد چیز میں بھی صحبت کا اثر ہوتا ہے، بے جان کافور کی جو گولیاں ہوتی ہیں سفید، بے جان چیزیں، اس کو ہم کپڑے میں رکھتے ہیں، کپڑے بھی بے جان، لیکن وہ بے جان کافور کی گولیاں بے جان کپڑوں میں اثر ڈال دیے کہ گولیاں ہٹا کے کپڑے سونگو تو آپ کو اندر خوشبو آئے گی. تو جب بے جان چیز میں صحبت کا اثر ہوتا ہے تو زیرو چیز میں تو لازماً صحبت کا اثر ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے گھر میں رہتے تھے. ولی سڑ کا بئی دکا شاید میں آپ نے پڑھا، زیادہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر میں رہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ گھر ہی گھر میں رہتے ہیں تو جی گھبراتا نہیں؟ جیسے آج کل لوگ یہی بات کرتے ہیں، تمہیں کیوں نکلے؟ گھر میں جی گھبرا رہا تھا تو ذرا باہر ٹہلنے نکل گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ گھر ہی گھر میں رہتے ہیں تو جی میں گھبرا، جی آپ کا گھبراتا نہیں؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ کیسے مجھے وحشت اور گھبراہٹ ہو حالانکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں پھر میں کیسے گھبراؤں؟ آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر میں رہ کر کے حدیثیں پڑھتا رہتا ہوں، اب احادیث پڑھتا ہوں گویا حضور کی صحبت میں ہوتا، اسی لیے میرا دل گھبراتا نہیں. ایک مرتبہ ہوا کہ جیسے کہ عام معمول ہوتا ہے کہ بھائی مسجد میں نماز پڑھنے گئے،
تو نماز کے بعد جو لوگ مل گئے تعلق والے سلام کلام بھلے خیریت سے کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ بھی جاتے ہیں تاکہ اہل محلہ سے واردین صادرین سے ملاقات کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے. کسی نے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ نماز کے لیے تشریف لاتے ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں. فرمایا کہ میں گھر جا کر کے صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کیا جواب دیا؟ میں گھر جا کر صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ساحل کہتے ہیں صحابہ تابعین کہاں سے آ گئے؟ ان کا تو دور ہی نکل گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں جس میں اقوال صحابہ ہے اقوال تابعین ہے, میں اس کو گھر جا کر کے دیکھتا ہوں اور جب ان کے اقوال پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب اس کتاب میں کیا ہے؟ یا تو آئے گا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحبت نبوت ہو گئی, یا تو آئے گا فلاں صحابی نے یہ فرمایا تو صحابی کی صحبت ہو گئی, یا تو آئے گا فلاں تابعی نے یہ بات فرمائی تابعی کی صحبت ہو گئی. ارے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کئی جگہوں پر نیچے کے درجے کے تابعین تبع تابعین اور ائمہ کرام کے اقوال بھی لاتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا. تو ان تابعین کرام تبع تابعین کرام ائمہ کرام ان کے اقوال جب ہم پڑھیں گے اور سنیں گے تو گویا ان کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں, ایسا ہم کو ہوگا. کتنی بڑی بات! اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کلام الہی نقل کرتے ہیں, آیات کو نقل کرتے ہیں جا بجا. یہ ان کا کمال کہ ترجمۃ الباب جو قائم کریں گے, ٹائٹل جو لگائیں گے وہ قرآن کے آیت سے لگائیں گے. پہلی دیکھیں پہلے عنوان قائم کیا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. کلام الہی سے شروع کیا, کئی جگہوں پر یہ لائیں گے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی کا بابرکت کلام جب یہ نقل کرے تو گویا کہ ہم لوگ کلام الہی کے انوار سے بلا واسطہ محظوظ ہو, ایسی کیفیت پیدا ہو. حالانکہ بیچ میں وسائط ہے لیکن ایک کیفیت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم ڈائریکٹ وہی کے انوار سے مستفید ہو رہے ہیں. کتنی عجیب باتیں ہو. ایک چوتھی بات سنی, یہ حدیث آپ نے بار بار سنی حدیث شریف کی فضیلت کے بارے میں. نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها إلى آخر الحديث. اب یاد رکھنا یہاں نظر تشدید اور تخفیف دونوں قرات سے آیا ہے. بعض قرات میں تخفیف ہے اور تشدید کی قرات تو معروف ہے. اب یہ ندارت کس کو کہتے ہیں؟ آج تک ہم نے اس کا ایک معنی پڑھا ہے, تر و تازگی. تر و تازگی کرنے مانگا فریش موڈ میں, فریش اور تر و تازہ چہرے کے ساتھ. تو عام متن شراہی کے رام یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ جو آدمی حدیث شریف کا اشتغال رکھتا ہے کا چہرہ، اس کا جسم، اس کی عقل، اس کی فہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترو تازہ رکھتے، فریش، تازگی کے موڈ میں رکھتے. اسی لیے جو علماء کرام حدیث شریف کا شغف رکھتے آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، بڑھاپا آ جائے گا لیکن ان کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی بہت سے تر و تازہ جوانوں کے مقابلے میں حدیث اور قرآن میں اشتغال رکھنے والے علماء ان کی تازگی بہت آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ حدیث شریف کی برکت ہے. اب اس کا دوسرا ایک مطلب نبدار، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی حدیث میں اشتغال رکھنے والوں کو اپنا قرب خصوصی عطا فرماتے ہیں، خصوصی قرب اور نزدیکی عطا ہے. یہ نظر کا دوسرا مفہوم ذہن کے اندر رکھنا کہ اللہ ان کو اپنا خصوصی قرب، خصوصی مقام، خصوصی منزلت سے اس کو نوازتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تین کام کرنا پڑے گا بھائی. نظرہ والی فضیلت تو بہت اونچی ہے. تین کام حدیث شریف میں ہم نے پڑھا، نمبر ایک سمیع مقالتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا، یہ پہلا مرحلہ ہے سننے کا. اور صحیح معنی میں سننا کب ہوتا ہے؟ کان بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، جسم بھی حاضر ہو، تب صحیح معنی میں سننا ہوگا. اگر تین میں سے کسی میں بھی کمی آئی تو صحیح سننا نہیں ہوگا. آپ کا جسم تو یہاں تشریف فرما ہے، دماغ مبارک جہاں دو مہینے تھا وہاں ہے، رمضان میں جہاں تھا وہاں دماغ مبارک ہے، تو وہ حقیقی سیما نہیں ہوگا. تو کان بھی کام میں ہو، دماغ بھی سننے میں متوجہ ہو، جسم بھی یہاں موجود ہو. جب یہ تین چیزیں جمع ہوگی تو حقیقی سیما ہوگا. اور یہ نبدارا کی فضیلت پہلے نمبر پر اس کے لیے شرط ہے سیما. نبدارا اللہ امرأً سمیع مقالتی، نبدارا اللہ امرأً، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی. صرف سننا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے. اسی لیے جب روایت کا تکرار ہو تو اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، سننا بھی فضیلت کی چیز ہے. دوسری قید حدیث شریف میں کیا لگائی؟ فحفظہا، اس کو یاد کر لیا. اسی لیے فقیر نے آپ سے درخواست کر رکھی ہے کہ عید الاضحیٰ تک میں کم سے کم 40 حدیث زبانی یاد کر لیں، اور سالانہ تک میں کم سے کم 300 حدیث شریف یاد کر لیں. اس میں چند احادیث سند کے ساتھ ہو جائے تو بہت غنیمت، پوری سند کے ساتھ، چند ہی صحیح، 11 یا 7 ہی صحیح، باقی آپ صحابی سے لے کر کے ختم حدیث سے یاد کیجیے. لیکن 7 یا 11 حدیث سے کم از کم سند کے ساتھ یاد ہونا چاہیے. تو دوسرا درجہ ہے فحفظہا، اس کو یاد کر لیا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وآہا، محفوظ کر لیا. اب محفوظ کرنے کی کئی شکلیں ہیں. عمل کرنا یہ بھی محفوظ کرنا ہوا، اور عمل سے بات بہت اچھی طرح محفوظ ہو جاتی ہے. لکھ لینا یہ بھی محفوظ کرنا ہوا. چوتھا درجہ ہے اداہا، حدیث میں کیا لفظ ہے؟ وَأَدَّاها، یعنی دوسروں کو پہنچا دینا. تو یہ چار چیزیں جمع ہونے کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، ایک یاد کر لیا، دو محفوظ کر لیا، تین دوسروں کو پہنچا دیا، چار اب یہ فضائل ہم کو حاصل ہوں گے کہ اللہ اس کو تر و تازہ بھی رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب اور منزل خاص کی دولت سے مالا دیں گے، مالا مال کریں گے. اب ایک پانچویں اہم بات سن، اسی حدیث شریف میں آگے جا کے کیا فرمایا؟ جس کو آپ حدیث پہنچاؤ گے، سناؤ گے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ فقیر ہو. اب یہ ائمہ کرام نے کیا کام کیا؟ حدیث کے الفاظ ہم تک پہنچا دیے. ائمہ مجتہدین نے، فقہاء کرام نے اسی میں دماغ لگا کر کے احکام نکالے. جس کو آپ پہنچا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مزید فہم عطا فرمائی، لہٰذا اس میں سے وہ نئی نئی باتیں مستمد کر رہا ہے، نئی نئی باتیں نکال رہا ہے، نئی نئی چیزیں جو ہے مستمد کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، جاری رہے گا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہ حدیث شریف کو نقل کرنے والے، سننے والے، سنانے والے، وہ انشاءاللہ ہر زمانے میں نیک اور عادل رہیں گے، صالح اور جو ہے تقویٰ کی صفات پر رہیں گے. اس لیے کہ آقا نے کیا فرمایا کہ جس کو تم حدیث سناؤ گے وہ سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوگا، اور یہ ہر دور میں ہوگا قیامت. حضور نے حدیث میں کوئی قید نہیں لگائی، ہر دور کے لیے یہ بشارت. اب آج دیکھیے جو دنیا میں نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، تو فقہاء کرام احادیث میں غور کر کے اس میں سے نئے نئے احکام مستمد کر رہے ہیں. اب حدیث شریف سے کیا بات نکلی؟ ہر دور میں حدیثیں سنی سنائی جائے گی، اور جن کو اللہ نے مزید فقاہت سمجھداری عطا فرمائی اس میں سے وہ ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے شرعی رہنمائی مستمد کریں. تو گویا ہر زمانے میں حدیث شریف نقل کرنے والے، سننے سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والے نیک اور عادل لوگوں کی ایک جماعت دنیا میں رہے گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث شریف سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اس عادل اور نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کر لیں گے. یہ نتیجہ نکلا اس کا. اسی لیے حقیقت ہے کہ جو لوگ واقعی صحیح نحت سے حدیث شریف پڑھتے ہیں، اس کا اشتغال رکھتے ہیں، اور حدیث شریف کو پورا ادب اور اکرام کے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی صاحب تقویٰ بن جاتے، نیک بن جاتے، اونچے درجے پر پہنچ جاتے. اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے ایسے نیک درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ادھر دور حدیث شریف پڑا اور چند دنوں کے اندر وہ صاحب نسبت بن گئے. کسی پیر کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کی حدیث شریف کی مجلس کی برکت سے ان کے دل کی روحانی کیفیت، ان کے اخلاق اعمال دیکھے، واہ واہ یہ تو تیار مال ہاتھ آیا ہے. ایک تو یہ کہ پیروں کو محنت کرنی پڑتی ہے مریدوں کی اصلاح پر، ان کے اخلاق کی اصلاح کرے، باطن کی اصلاح کرے.
لیکن ایک یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کی مجلس میں بیٹھ کر کے حدیث شریف کا درس اور اشتغال اور عمل کی برکت سے پہلے سے ہی صاف ستھرے، ان کے اخلاق حدیث کے مطابق، دل حدیث کے مطابق، ان کی زندگی حدیث کے مطابق، تو پیر کا تو کام بن گیا کہ تیار مال مل گیا،
ریڈی میڈ چیز مل گئی اس کو. تو چند دن میں وہ صاحب نسبت بن گیا، پیر نے اجازت دے دی بھائی جان.
یہ ہے حدیث شریف کی برکت، اس نورانی علم کی برکت سے ہر زمانے کے اندر عادل اور نیک لوگوں کی ایک جماعت دنیا کے اندر رہے گی جو حدیث شریف کی برکت سے موجود رہے گی، اس کے اشتغال کی برکت سے، اس کے تعلیم اور تعلم کی برکت سے. ایک اور فائدہ سے، چھٹی یا ساتویں نمبر کی بات، یہ حدیث شریف کا جو مبارک علم ہے وہ امانت ہے. ابھی آپ نے پڑھ لیا نا، وہ اداحا دوسرے تک پہنچانا امانت. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 90,000 طلبہ کو احادیث پڑھائی. کتنے؟ 90,000 طلبہ کو یہ حدیث شریف بخاری سے پڑھائی. کتنا بڑا کام ہے آپ اندازہ لگاؤ، 90,000 کتنی بڑی اشاعت کی. یہ امانت ادا پہنچانا، امانت. اور حدیث میں آپ نے مشکاۃ شریف میں یہ روایت پڑھی ہے، اس علم کو یعنی علم حدیث شریف کو ہر آنے والے زمانے میں اچھے لوگ، عادل لوگ لیں گے، اور لے کر کیا کریں گے؟ پہلا کام یہ کریں گے، گلو کرنے والوں کا گلو ختم کریں گے. جو لوگ دین میں گلو کرتے ہیں، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، گلو کرنے والوں کا گلو ختم کر. اور یہ گلو کو ختم کیسے کریں گے؟ جب تک حدیث شریف کا علم صحیح ہوگا تو گلو کرنے والوں کا گلو ختم کروائیں گے. صحیح علم کے بغیر ہم گلو کرنے والوں کا گلو ختم نہیں کر سکتے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ باطل پرستوں کی باطل باتوں کو رد کریں گے، دور کریں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب کی جو تالیف کی ہے، اس سبب تالیف کے چند اسباب ہیں، اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ. ایک بڑا سبب یہ بنا ہے کہ امام کے زمانے کے اندر باطل فرقوں نے بہت سر اٹھایا تھا. آپ کتاب العلم پڑھیں گے، کتاب الایمان پڑھیں گے، سنتے سنتے کان پک جائیں گے آپ کے، کہ اس ترجمۃ الباب میں جہمیہ کا رد ہے، مرجیہ کا رد ہے. کان پک جائیں گے آپ کے، مرجیہ کا رد کیا، جہمیہ کا رد کیا، اس کا رد کیا، اس کا رد کیا، پک جاؤ گے. اور آخری جو کتاب ہے وہ تو مستقل اس پر ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ، جہاں بخاری شریف ختم ہوتی کلمتان حبیبتان، یہ ترجمۃ الباب کی سنوان میں، کتاب الرد علی الجہمیہ میں. تو امام کے زمانے کے اندر باطل فرقوں نے بہت سر اٹھایا تھا اور ان کے عقائد مارکیٹ میں آ گئے، لوگوں میں عام ہو گئے، غلط عقیدے. تو ان غلط عقیدے والوں کے غلط عقیدے کی تردید اور اصلاح، یہ بھی علم والوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو عظیم الشان کام کیا، اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد یہ تھا، غلط عقیدوں کی تردید. اور یہ حدیث شریف میں ہم کو کہا گیا ہے کہ بعد کے دور کے لوگ، عادل لوگ، وہ علم حدیث کا لیں گے، گلو کرنے والے کے گلو کو رد کریں گے، اور باطل عقیدے والوں کی جو غلط عقائد ہے اس کو رد کریں گے. اور تیسرا کا کیا کریں گے؟ جاہلوں کے بیان کیے ہوئے غلط معنی کو دور کریں گے. عجیب عجیب جہالت ہے. قرآن کے معنی کو بیان کرنے میں، احادیث کے معنی کو بیان کرنے میں عجیب عجیب جہالت. یہ تو آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، کسی کسی جہالت ہے دنیا میں، احادیث کا مفہوم بیان کرنے میں، قرآن کا مفہوم بیان کرنے میں. تو اس کا رد، یہ بھی علم اور حدیث والوں کی ذمہ داری ہے. خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور امام علی مقام نے 90,000 تلامذہ کو پڑھایا. دیکھیے، تو ہم بھی ایسے عزائم رکھیں کہ ہم بھی جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے یہ حدیث کی علم کی اشاعت کریں گے. یہ ہمارے عزائم ہونے چاہیے. حالانکہ ان کے زمانے میں وسائل اتنے نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ہیں. امام بخاری کے زمانے کے اندر مائک سسٹم نہیں، دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے مکبرین کا انتظام ہوتا تھا کہ سبق میں امام جہاں سے درس دیتے تھے مجمع تک آواز پہنچانے کے لیے بیچ میں مکبرین کھڑے کرنے پڑتے تھے جو دور تک آواز پہنچا. پھر یا تو امام سفر کر کے گئے یا تلامیزہ سفر کر کے آئے. اب ہمارے لیے کتنی آسانی ہو. تو ان کے پاس وسائل نہیں تھے پھر بھی 90,000 کو پڑھایا. ہمارے لیے تو بے شمار اسباب و وسائل ہیں علم کی اشاعت کے. تو ایک چیز یہ ہے علم کے پیچھے، ایک خاص بات اس کے اندر ذہن میں رکھنا، سند کے متعلق. سند کہ انسان کا نسب، ایک تو خاندانی نسب ہے اور ایک ہے علمی نسب. خاندانی نسب اللہ کی ایک نعمت ہے. والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. نسب اللہ کی بہت بڑی نعمت. آج اگر آپ کو کوئی پوچھے آپ کے ابا کون، دادا کون، خاندان کیا، پھٹ پھٹ بتا دے، نعمت ہے. اب کسی کو پوچھا جائے آپ کے ابا کون، سر کو جالے معلوم نہیں. آپ کیا کہو، چندے کا نتیجہ تو نہیں؟ جس کو آپ نے کتب فقہ میں ولد الزینا کی تعبیر پڑھی، کتابوں میں مسئلہ پڑھا تھا آپ نے ولد الزینا کے بارے میں. تو نسب تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک نسب خاندانی ہوا کرتا ہے، قبیلے کا ہوتا ہے، اور ایک ہے نسب علمی، اسی کو ہم سند سے تعبیر کرتے ہیں. جس طرح خاندانی نسب نامہ اللہ کی نعمت ہے، اس طرح علمی نسب نامہ امت محمدیہ کے لیے
اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے جو پچھلے زمانے میں کسی امت کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہود نصارہ کے یہاں کچھ چیزیں سند سے تھی اور ہے، لیکن وہ سند بھی اتنی مضبوط محفوظ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں سند سے، قرآن تو تجوید و قرآت کے ذریعے ہماری پوری سند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث تو ہمارے پاس پوری سند ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تصوف تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا شجرا ہے، بیت کا ارشاد، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت. اور قرآن کی، حدیث کی، تصوف کی جو ہماری سند ہے، اس کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں اس میں سب اولیاء کرام صحابہ ہے، تابعین. تو گویا کہ ایک علمی نسب نامے کے ذریعے سے ہم لوگ ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی نسبی رشتہ رکھتے ہیں سند کی برکت سے، اور پھر وہ سلسلہ جبرائیل کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے کہ بھائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نقل کی جبرائیل امین سے، اور جبرائیل نقل کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. دیکھیے یہ نسب علمی ہم کو کہاں تک لے جاتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے یہ نسب علمی. اسی لیے یہ جو احادیث ہم لوگ سند سے اب پڑھیں گے، یہ سند سے حدیث پڑھنا یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے پاس. اور دیکھیے جتنے کم واسطے ہوتے ہیں، جتنے کم واسطے، اس قدر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں گے جتنے کم واسطے. اسی لیے ہم لوگ عالی سند کی تلاش کے چکر میں رہتے ہیں تو بھائی کہاں ہمیں عالی سند ملے، اس کے چکر میں کہ جتنے واسطے کم ہوں گے سند عالی ہوگی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قرب بڑھے گا، نزدیکی بڑھے گی. اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 22 احادیث ایسی نقل کی ہے جو ثلاثیات کہلاتی ہے. ثلاثیات کا مطلب صرف تین واسطوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. یہ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، 22 حدیثیں نقل کی ہے ثلاثیات. اب ثلاثیات کی برکت کیا ہوگی کہ ہم بہت آسانی سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے ثلاثیات کے ذریعے. اسی لیے سلف میں ایسے ایسے عاشقین گزرے کہ ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو تازی روٹی پسند ہے یا کل کی باسی، تو نے کہا کل کی باسی. کہا کیوں؟ اسی لیے کہ جو کل باسی روٹی تھی، کل کی باسی روٹی جو ہے نا، وہ ایک دن زمانے نبوت سے قریب ہے آج کے مقابلے، اسی لیے ہمیں وہ پسند ہے زیادہ. اب آپ نے مشکات شریف میں باسی پانی کی فضیلت پڑھی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی جو مٹکے میں رکھا ہوا ہو پہلے سے اس کو نوش فرماتے تھے. اس زمانے میں یہی ترتیب عام تھی، لا کے رکھ لیتے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے مٹکے میں جتنا باسی پانی ہوگا اتنا ٹھنڈا زیادہ ہوگا. مغرب کے وقت مٹکا بھر کے رکھ دیجئے کسی درخت کے قریب میں، صبح میں پیجئے، ماشاءاللہ فریج کی طرح معلوم ہوگا آپ کو. لیکن
وہ زمانے نبوت سے قریب تر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک برکت ہو جائے گی مزید. تو ثلاثیات کا حال یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 22 ثلاثیات نقل کیے. تو ثلاثیات سے ہمارا قرب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ ہو جاتا ہے, اور زیادہ قرب مل جاتا ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث ثلاثی بس, صرف ایک روایت. اور ابن ماجہ میں 5 ثلاثی روایت. اگرچہ ان پانچوں کی سند کے اوپر کلام ہے لیکن 5 ثلاثیات امام ابن ماجہ نے نقل فرمائی. ابو داؤد شریف میں ایک رباعی ہے لیکن وہ ثلاثی کے حکم میں ہے, رباعی لیکن ہے وہ ثلاثی کے حکم میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صحابی صحابی سے روایت کرے یا تابعی تابعی سے روایت کرے تو وہ ایک ہی درجہ سمجھے. اس لیے ابو داؤد شریف کے اندر جو ہے ایک حدیث رباعی ہے لیکن وہ ثلاثی کے حکم کے اندر. اس کے علاوہ اور کسی کتاب میں ثلاثیات نظر میں نہیں آئی. تو بخاری شریف میں 22, ترمذی شریف میں 1, ابن ماجہ شریف میں 5, اور ابو داؤد شریف میں ایک رباعی لیکن وہ ثلاثی کے حکم کے ہیں. اب یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی آپ دیکھیں. اور ہماری اسانید کے اندر بھی ہم لوگ جو باقاعدہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے استاد کی سند اور کوئی عالی سند والا نہیں, تو اس کے پاس جا کے اجازت دیا. یہ بھی ایک مستقل فضیلت کا کام ہے. الحمدللہ فقیر کا بھی یہ معمول ہے کہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, ملک میں نہیں دنیا میں ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں کوئی عالی سند والا ہے, جاتا ہوں ان کے خلاف اور ڈھیر بند سندیں الحمدللہ جمع کر رہا ہوں. اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی ہمارے دوست نے مجھے بتلایا کہ فلانے دو بوڑھے ہیں اور جو ہے ان کی سند بہت عالی ہے, تو عید کے بعد ان کے پاس ابھی سفر میں جا کر آئے. اچھا یہ دو بوڑھے بچے ہیں اور ان کی سند بہت عالی ہے, باقاعدہ سفر کر کے گیا. ابھی شوال میں دو جگہ سے اور اجازت لے کے آیا. دنیا بھر میں ڈھونڈتا رہتا باقاعدہ. تو یہ سند عالی کی تلاش تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید قرب حاصل ہو. یہ بڑی اونچی چیز. ایک اور اہم نقطہ سمجھ, 8ویں یا 9ویں نمبر کے اوپر, جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کی مقبولیت عند اللہ کے برکات اور ثمرات ہم کو حاصل ہوتے ہیں. جو بھی کتاب ہم پڑھتے ہیں, اب وہ کتاب اللہ کی یہاں مقبول کتاب ہے تو اس کے برکات اور ثمرات بھی ہمیں حاصل ہوں گے اس کتاب کو پڑھنے کی وقت. مثال کے طور پر بخاری شریف کو دیکھ لے لیجیے کہ اس بخاری شریف کے بارے میں بہت سی روایت کے اندر جو ہے یہ آیا ہے, حضرت ابو زید میروزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. اور آپ نے حدیث پڑھی ہے من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی. تو حضرت ابو زید میروزی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں دیکھا. کتنی بڑی بات کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. آپ نے مجھے سوال کے انداز میں فرمایا کہ کب تک تم جو ہے امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے. تو ابو زید میروزی نے حضور کو خواب میں پوچھا، حضور آپ کی کون سی کتاب، کون سی آپ کی کتاب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کی کتاب میری کتاب ہے. اور یہ امام بخاری کا نام ہے، ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی. تو خود حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میری کتاب یعنی محمد ابن اسماعیل کی کتاب وہ پڑھو. کتنی بڑی فضیلت ہو گئی. دیکھیے اب ایسی مقبول عند اللہ کتاب ہم پڑھیں گے تو مصنف اور مؤلف کے اخلاص کی برکت سے ان کی کتاب جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہمیں بھی وہ مقبولیت کے برکات ثمرات اور انوار حاصل ہوں گے. اسی لیے ایسی مقبول کتاب. لوگ اپنے اپنے تجربات بھی عجیب عجیب بیان کرتے ہیں. بعض شعراء کرام لکھتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی کشتی میں سفر میں جا رہا ہو، اپنے ساتھ بخاری شریف لے جائے گا تو کشتی پار ہو جائے گی، سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہو. اور بھی مجربات ہیں بخاری شریف کے بارے میں. تو یہ مجربات حدیث شریف کے، بخاری شریف کے سلسلے کے ہیں. غرض یہ کہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں مقبول ہے، ایسی مقبول کتابوں کو پڑھنے کی برکت سے اس مقبول کتاب کے برکات انوار ثمرات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن وہ برکات ثمرات انوار لینے کے لیے پیارو کچھ آداب بھی ہیں جو آپ نے حدیث کے آداب کے اندر پڑھے. ایک بات تو میں عرض کر چکا آپ کو، نظافت اور صفائی، طہارت، وضو غسل، یہ اہم آداب کے اندر. آداب کے اندر ایک چیز ہے اچھی نیت. حضرت الاستاذ مفتی صحیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر بد نیتی والے کم ہیں، بے نیتی والے زیادہ ہیں. یعنی بری نیت والے کم، بے نیت زیادہ ہے. بھائی آپ مدرسے میں آئے کیوں آئے؟ ارے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. ابا کہہ رہے تھے کہ بیٹا پڑھ لے، میری بہت چاہتے کہ تو آفس بنے گا، تو کہا مجھ میں مجھے تاج ملے گا اس لیے میں آ گیا. تو مولوی بن جائے گا تو میں مولوی کا ابا کہلاؤں گا، اس لیے ابا نے بھیجا تو میں آ گیا. ارے تو نے کیا نیت تھی، کیوں پڑھنے آئے؟ کوئی نیت نہیں، ابا نے بھیجا آ گیا.
یہ بے نیتی ہوئی. بھائی کیوں آ گئے مدرسے میں؟ ہر سال شوال میں آتے شابان میں جاتے ہیں اس لیے آ گئے اس سال بھی. یہ تو ہر سال کا ہمارا معمول ہے, 10 سال ہو گئے کہ شابان میں جاتے ہیں شوال میں آتے ہیں, تو اس سال بھی ایسا کیا, شابان میں گئے تھے شوال میں آ گئے. بھائی نیت تو ہونی چاہیے, کس نیت سے آئے پڑھنے کے لیے؟ کیوں آپ پڑھے؟ آپ سب لکھیے, لکھ کے مجھے پرچہ دیجیے, رات میں لکھیے بیٹھ کر کہ ہم مدرسے میں کیوں آئے, ہم حدیث کیوں پڑھیں, کیوں ہم بخاری شریف پڑھیں. ایک پرچے پر لکھیے, نمبر وار لکھیے, پھر دیجیے اپنی نیت, دنیا دیجیے. آگے جب انما الاعمال کی بحث آئے گی وہاں انشاءاللہ ساری تفصیلات بتائیں گے, لیکن پہلے آپ بھی تو استظہار کیجئے کہ ہم کیوں آئیں, کیوں پڑھیں, کیوں ہم حدیث پڑھیں گے, کیوں ہم بخاری شریف پڑھیں گے. ہمیں بھی تو استظہار ہونا چاہیے. جب صحیح نیت ہوگی تو یہ سارے برکات ملیں گے, ایسے تھوڑی برکت مل جائے گی. وقار کے ساتھ پڑھے, تیسری چیز وقار بہت ضروری, عظمت ہونا بھی بہت ضروری. ادھر ادھر بے التفاتی نہ ہو. ابھی جن حضرات کو یہ دروازہ نظر آتا ہے اس طرح, اب وہ دیکھتے رہے کون گیا, کون آ کے سائڈ پہ کھڑا ہوا, تو گویا کہ اس آنے والے آپ کی نظر میں زیادہ اہم ہے حدیث کے مقابلے میں. یہی ہوا نا, آپ سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہماری حرکت کیسی آپ سوچ لیجیے. گھر سے فون آیا کہ دادا کے چچیرے بھائی کے پوتے کا نکاح ہے, اب ناظم صاحب کے پاس میں حضرت گھر میں شادی ہے, حالانکہ شادی ہو رہی دادا کے چچیرے بھائی کے پوتے کی, 6 کلومیٹر دور کا رشتہ ہے. اب اس شادی میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں, کیا مطلب ہوا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ وہ شادی کی اہمیت آپ کے دل میں زیادہ ہے. یہی نتیجہ تو نکلے گا نا, یہ طے کر لو. کسی کی بھی شادی ہو آپ ان کو کہیے میرا حدیث کا سال ہے, اگر آپ میری شرکت چاہتے ہیں تو میری چھٹی میں رکھیے, اور اگر شادی آپ اپنی تاریخ پر رکھیں گے تو میں حدیث چھوڑ کے نہیں آؤں. میری نظر میں حدیث کی عظمت اہمیت زیادہ ہے, میں نہیں آؤں. سب کے لیے زیادہ یہ ہے عظمت. اگر ہم عظمت کریں گے علم کی, دنیا ہماری قدر کرے, ہمارے دل میں عظمت نہیں ہوگی تو پھر ہم محروم ہوتے چلے جائیں. عظمت پیدا کرو اپنے اندر فن شریف کی, بے التفاتی نہ ہو ادھر ادھر. ایک معمولی مہمان آ رہا ہے, کہاں سے آیا, اپنی بستی سے مہمان آیا. اب گاؤں میں ہوں گے نہیں تو کبھی اس کو ملیں گے بھی نہیں, لیکن مدرسے میں آیا, او ہو میرے گاؤں سے مہمان آیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. سبق چھوڑ کر کے فلیکرم ضیفہ. وہاں گاؤں میں اس کو گھر لے جا کے کبھی پانی بھی نہیں پلائیں گے, اور یہاں اس کے خاطر سبق کی قربانی ہو رہی ہے. دیکھیے کہاں گئی عظمت ہماری, بے التفاتی. یہ نہیں ہونا چاہیے, وقار, عظمت, محبت. اور سبق کے علاوہ کسی چیز کی طرف
توجہ نہیں ہے، پوری دھیان سے.
ایک اہم چیز ہے نہایت تدبر اور سمجھ کے ساتھ پڑھنا، تدبر اور سمجھ کے ساتھ. میں آپ کو بہت ہی تاکید سے کہتا ہوں، جو بات سمجھ میں نہ آئے سبق کے بعد پوچھو، سبق کے بعد پوچھ نہیں سکے
کے بعد پوچھ لیجئے، یا یہ کہ رات میں پوچھ لیجئے، یا یہ کہ دوسرے دن پرچی رکھ دیجئے کہ کل یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تدبر اور سمجھ یہ سبق کے لیے بہت اہم اور ضروری. سبق کے اندر بیٹھنے میں اور اٹھنے میں بھی ادب کا لحاظ ہے. آپ نے جو پڑھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی مجلس نبوی میں کیا کیفیت ہوتی تھی، کہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو. اب پرندہ بیٹھا ہو تو آدمی کیسے رہتا ہے؟ ایک دم معمولی حرکت بھی نہیں ہونے دے گا، وہ سوچے گا کہ ذرا بھی ہلوں گا تو پرندہ اڑ جائے گا. ایسی کیفیت. اب چونکہ ہمارا دور ضعف اور کمزوری کا ہے تو آپ اتنا زیادہ اہتمام نہ کر سکیں، تو کم سے کم آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے بے ادبی کا اظہار تو نہ ہو کہ بھئی آپ ترپائی پر سر رکھ کر کے رات کی دوپہر کی نیند مکمل کریں، کتاب پر سر رکھ کر کے نیند پوری کریں، کتاب کو سہارا بنا کے بیٹھے، کتاب پر ٹیک لگا دے، کتاب پر نامناسب چیز رکھ دے. بے ادبی کے انداز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو یہ غلط. اٹھنے بیٹھنے کے اندر بھی آپ کے اندر ادب ملحوظ رہنا چاہیے. اور جسم کی راحت کے ساتھ علم کما حق کہو نہیں آیا کرتا. کچھ نہ کچھ مجاہدہ تو لازمی، کچھ نہ کچھ مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جاہدہ تو کر لیں. جسم کی کل راحت کے ساتھ کل علم آوے یہ نہیں ہوتا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے. سالہاں سال ایسے گزرے ہیں کہ آپ نے سالن نہیں کھایا ہے،
صرف روٹی پر گزارا کیا ہے، صرف روٹی. اس زمانے میں بھی لیبورٹری ہوتی تھی قارورا کی شکل میں، حکیم لوگ پیشاب کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے تھے. امام بیمار ہو گئے، آپ کا جو قارورا حکیم صاحب نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ عیسائیوں کے جو راہب ہوتے ہیں اس انداز کا یہ کسی مریض کا قارورا ہے. تو بتلایا کہ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدثر لوگوں کا، کہا ان کو پوچھو انہوں نے کتنے سال سے سالن نہیں کھایا، صرف روٹی چباتے ہیں. تو انہوں نے اقرار کیا، چھپا کے رکھا، کسی کو دکھایا بھی نہیں. اب حکیم صاحب نے طے کیا کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ کو سالن روٹی کے ساتھ کھانا پڑے گا، تو کہا یہ علاج مجھے منظور نہیں. ساتھیوں نے بہت اصرار کیا، تو پھر میں کہا کہ ٹھیک ہے چینی اور روٹی کھاؤں گا، چینی شکر اس کے ساتھ روٹی. علم مکمل جسمانی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوا کرتا، اسی لیے کے لیے کچھ نہ کچھ مجاہدہ لازمی شرط ہے. اور علم میں اکتانا نہیں، اکتاہٹ، یہ بھی بہت مضر ہے. ارے گھڑی چل رہی ہے، استاد کی زبان بھی چل رہی ہے، نہ گھڑی رکتی ہے نہ زبان رکتی ہے، پتا نہیں کب تک جو ہے یہ دونوں کا سلسلہ ساتھ چلے گا. یہ اکتاہٹ ہو گئے، علم میں اکتاہٹ اکتاہٹ نہ ہو، اور اپنے آپ کے اندر تکبر کبھی نہ آنے پاوے. آپ جانتے ہیں نا پانی کہاں جاتا ہے؟ نرم زمین کی جگہ پر جاتا ہے. حدیث آئے گی بخاری شریف میں، پتھریلی زمین پر جانے والا پانی اور نرم زمین پر جانے والا پانی. پتھریلی زمین پر جو پانی جاتا ہے وہ بہ کے آگے نکل جاتا ہے، اور نرم زمین پر جو پانی جاتا ہے وہ گاتا ہے، پانی جذب ہوتا ہے. بس دل میں تکبر ہوگا تو علم اندر جذب نہیں ہوگا، علم اندر نہیں اترے گا، اگے گا نہیں. اس کے لیے توازن اختیار کرنا. اور دیکھیے ہم اپنا ادب آپ سے کروانا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، استاد کا درجہ واسطے کا ہے. جیسے چھت کے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے بارش کا، تو پرنالا بیچ میں واسطہ ہے. اب اگر بارش کی موسم سے پہلے آپ نے پرنالے کی صفائی نہیں کرائی تو سال بھر کا جو گرد غبار پرنالے میں جمع ہوا ہے اسی کے ساتھ پانی آئے گا. اب آپ کہو گے پانی گندا ہے مٹیالا ہے، استاد واسطہ ہے، استاد سے محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اس میں زن ہوگا، تو اس میں آپ تک جو فیض آئے گا وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ آئے گا. اسی لیے کوئی جید الاستعداد استاد آپ کو پڑھائے یا میرے جیسا کمزور آدمی آپ کو پڑھائے، احترام اور عقیدت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے، کبھی نہیں. اسی لیے کہ یہ نور نبوت، علوم نبوت ہم تک پہنچنے میں واسطہ بن رہے ہیں، اور واسطے کے متعلق ہمارے دل میں جس قدر عظمت ہوگی، محبت عقیدت ہوگی، اس قدر پاکیزہ صاف ستھرا فیض ہمیں حاصل ہوگا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیعہ لوگ حافظ کیوں نہیں ہوتے،
کیوں حافظ نہیں ہوتے شیعہ؟ جامع قرآن تو حضرت ابو بکر صدیق، لیکن ناشر قرآن حضرت عثمان غنی. اب یہ شیعہ لوگ جامع قرآن اور ناشر قرآن دونوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں. جو واسطہ ہے امت تک قرآن کے پہنچنے کا، اسی لیے کہا وہ حفظ قرآن کی نعمت سے محروم ہے، اسی لیے کہ واسطے ہی کے لیے ان کے دل کے اندر گندگی ہے. صدیق اکبر کو نعوذ باللہ وہ لوگ کافر کہتے ہیں، حضرت عثمان کے ایمان کے وہ قائل نہیں. اسی لیے جو واسطے ہیں ہمارے لیے، ان کا بھی احترام، ادب، اکرام، عظمت، حسن عقیدت، حسن ظن کے ہونا چاہیے. اور یہ مکتب کے استاد سے لے کر کے بخاری کے استاد تک عقیدت اور محبت یکساں ہونا چاہیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.